ناظرین آداب. مادے کی حقیقت کیا ہے؟ یہ ایک بہت پرانا مسئلہ ہے جس کے اوپر انسان نے مدتوں سے غور و خوض کیا ہے، اور یہ آج ہمارے لیکچر کا موضوع بحث بنے گا. فزکس آپ جانتے ہیں کہ ایک انتہائی معقول مضمون ہے، اور اس میں جو باتیں ہوتی ہیں ان میں دلیلوں سے کسی چیز کو ثابت یا رد کیا جاتا ہے اور پھر تجربات کیے جاتے ہیں. لیکن جو بات میں آج آپ کو بتاؤں گا وہ کچھ معقول معلوم نہیں ہوگی ہمارے جو روزمرہ کے تجربات ہیں، مشاہدات ہیں، ان سے مختلف ہوگی. اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ مادہ ذروں پر مشتمل ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، آپ فوری طور پر اس کو قبول کر لیں گے. مثال کے طور پر اگر چاول کا دانہ یہاں پر ہو یا ریت کا ذرہ یہاں پر ہو تو ہاں، ہم یہ جان سکتے ہیں کہ واقعی یہاں مادہ ذروں کی شکل میں ہے. اور اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ مادہ ذرے نہیں، یہ لہروں پر مشتمل ہے، تو پھر آپ سمجھیں گے کہ یہاں تو کوئی انتہائی غیر معقول بات کہی جا رہی ہے. لیکن یہ اتنی بھی غیر معقول نہیں ہے، اور آج کا لیکچر اس مسئلے کے اوپر ہے کہ کیا مادہ لہریں ہیں یا ذرات. پچھلے لیکچر میں میں نے یہی سوال روشنی کے حوالے سے کیا تھا، یعنی کہ روشنی لہریں ہیں یا یہ ذروں پر مشتمل ہے، اور میں نے آپ کو دو مختلف تجربات دکھائے تھے جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ روشنی دراصل ذروں پر مشتمل ہے، اور ان ذروں کو ہم فوٹونز کہتے ہیں. فوٹونز آر پیکٹس آف انرجی. تو سب سے پہلے میں نے آپ کو فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ کے بارے میں بتایا تھا، مختصراً یہ کہ روشنی آ کر کسی دھات کے ٹکڑے سے ٹکراتی ہے. دھات میں کیونکہ الیکٹرانز ہوتے ہیں، اور جب یہ فوٹونز آ کر اس کے ساتھ ٹکراتے ہیں تو یہ اس میں سے باہر نکل آتے ہیں. یہاں پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ روشنی میٹل پلیٹ سے ٹکرا رہی ہے، روشنی کی فریکوینسی نیو ہے، اور ایک کلیکٹنگ پلیٹ یا اینوڈ ہے. جب روشنی میٹل پلیٹ سے الیکٹران کو باہر نکالتی ہے تو یہ الیکٹران کلیکٹنگ پلیٹ کی طرف جاتا ہے اور ایک کرنٹ فلو کرتا ہے اس سرکٹ کے اندر. ہم توقع تو یہ کرتے ہیں کہ جیسے جیسے ہم وولٹیج بڑھاتے چلے جائیں گے، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ایک پوٹینشیومیٹر ہے، اس پوٹینشیومیٹر کا نوب ہم گھما کر وولٹیج بڑھا سکتے ہیں. اس وولٹیج کے بڑھنے سے جو الیکٹرانز دھات میں سے نکلتے ہیں ان کی انرجی بڑھنی چاہیے اگر روشنی لہروں پر مشتمل ہے. دوسرے یہ، اور یہ بھی اگر لہریں موجود ہیں تو پھر جس فریکوینسی پر ہم روشنی اس پر ڈالیں اسے فرق نہیں پڑنا چاہیے. الیکٹرانز کو ہر صورت ہر حال میں نکلنا چاہیے، بشرطے کہ ہم روشنی کی انٹینسٹی ایک حد سے زیادہ رکھیں. مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب تک ہم ایک مخصوص فریکوینسی سے زیادہ فریکوینسی کی لائٹ اس پر نہیں ڈالتے اس وقت تک اس میں سے کوئی الیکٹران نہیں نکلتا. تو بے شک آپ اس کی انٹینسٹی، روشنی کی انٹینسٹی بڑھاتے چلے جائیں لیکن پھر بھی کوئی الیکٹران اس میں سے نہیں نکلے گا. یہ باتیں خلاف توقع ہیں، اور یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ صرف انٹینسٹی بڑھانے سے کام نہیں چلے گا. اب یہ بہت بڑا معمہ تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز جن کی انٹینسٹی، مطلب یہ کہ جن کا پاور ای اسکویئرڈ یا بی اسکویئرڈ کے پروپورشنل ہو، الیکٹران کو دھات میں سے نکالنے کے لیے کافی نہ ہو. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جیسے جیسے ہم ای یا بی کو بڑھاتے چلے جائیں ویسے ویسے الیکٹرانز کی تعداد بھی بڑھنی چاہیے. اب اس کا کوئی حل نہیں تھا، اور آئنسٹائن نے سب سے پہلے یہ پیشن گوئی کی کہ در حقیقت روشنی فوٹونز کے اوپر مشتمل ہے، اور فوٹون کی انرجی نیو، یعنی کہ فوٹون کی فریکوینسی کے پروپورشنل ہے. تو جیسے جیسے آپ فریکوینسی کو بڑھاتے ہیں ویسے ویسے انرجی بڑھتی ہے. اور اس نے پھر یہ ریلیشن لکھا E is equal to H into nu. H is Planck's constant اور اس کی قیمت آپ کے سامنے ہے. جب آئنسٹائن نے روشنی کا یہ متبادل نظریہ پیش کیا تو پھر بہت سی باتیں سمجھ میں آنے لگیں. اول یہ کہ جو الیکٹران اس سے باہر نکلتا ہے اس کی انرجی کتنی ہونی چاہیے. یہ دیکھا گیا کہ جو الیکٹران نکلتا ہے اس کی انرجی ہے ایچ نیو مائنس ڈبلیو, اور ڈبلیو کو ہم ورک فنکشن کہتے ہیں. اس کی قیمت عموماً 3 یا 4 الیکٹران وولٹس ہوتی ہے. تو بالفرض ایک فوٹون آتا ہے جس کی انرجی 8 الیکٹران وولٹس ہے. جو الیکٹران باہر نکلے گا اس کی انرجی 8 منفی 3 یا 8 منفی 4 الیکٹران وولٹس ہوگی. ورک فنکشن کے بارے میں میں مختصراً بتاتا ہوں. جب آپ دھات میں سے کوئی الیکٹران باہر نکالتے ہیں تو آپ کو کچھ انرجی خرچ کرنی پڑتی ہے, کیونکہ الیکٹران وہاں کسی ایٹم کے اندر پھنسا ہوا ہے اور اس کو آئنائز کرنے کے لیے, اس کو ایٹم سے باہر نکالنے کے لیے آپ کو کچھ انرجی صرف کرنی پڑے گی. کتنی؟ اس کی مقدار ڈبلیو ہے, اور اس کو جیسا کہ میں نے بتایا ورک فنکشن کہتے ہیں. تو چلیے یہ بات سمجھ میں آ گئی. یہ دی آؤٹ گوئنگ الیکٹران ہیز گاٹ انرجی ایچ نیو مائنس ڈبلیو. ایک اور بات بھی بہت آسانی سے سمجھ میں آنے لگی, وہ یہ کہ جب روشنی کی انٹینسٹی بہت ہلکی ہوتی ہے, مطلب یہ کہ جب آپ بہت ہلکی روشنی فریکوینسی کے لحاظ سے نہیں لیکن انٹینسٹی کے لحاظ سے اس دھات پر ڈالتے ہیں تو اس میں سے جو الیکٹرانز نکلتے ہیں وہ فوری طور پہ باہر نکل آتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ کو کچھ دیر انتظار کرنا پڑے گا کہ روشنی اس کو کافی انرجی دے اور پھر یہاں سے انرجی باہر آ جائے, نہیں, فوری طور پہ ہوتا ہے. اور یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ روشنی فوٹونز کے اوپر مشتمل ہے. کمپٹن سکیٹرنگ سے بھی یہ ثابت ہوا کہ روشنی فوٹونز پر مشتمل ہے. تو یہاں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایکس رے سورس ہے, اس میں سے جو روشنی نکلتی ہے کسی ٹارگٹ سے آ کر ٹکراتی ہے, پھر ایک کولیمیٹر میں سے گزر کر کرسٹل سے ریفلیکٹ ہو کر بالآخر ایک ڈیٹیکٹر کے اندر پہنچتی ہے. ایکس ریز کیسے جنریٹ کی جائیں؟ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ہائی انرجی الیکٹرانز کسی دھات کے ٹکڑے سے ٹکرائیں, اور چونکہ اس دھات میں ایٹمز ہیں اور وہ ایٹمز ایکسائٹ ہوتے ہیں تو وہاں سے پھر ایکس ریز نکلتی ہیں. یہ ایکس ریز نکل کر پھر کسی ٹارگٹ سے جا کر ٹکراتی ہیں. یہ ٹارگٹ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, آپ وہاں پہ نمک رکھیں یا پتل رکھیں یا کوئی اور چیز رکھیں. ہر مادے کی چیز کے اندر الیکٹرانز ہوتے ہیں, تو یہ ایکس ریز جا کر ان الیکٹرانز سے ٹکراتی ہیں اور پھر ہر طرف نکلتی ہیں. اب آپ اینگل سلیکٹ کر سکتے ہیں کولیمیٹر کی مدد سے. کولیمیٹر تو ایک بڑا فینسی نام ہے لیکن ہے دراصل یہ دو پلیٹیں اس طرح سے, یا ایک گول ٹیوب ہے, اور الیکٹرانز یا ایکس ریز یا جو کچھ بھی ہے صرف اس ٹیوب میں سے ہی گزر سکتے ہیں. چنانچہ اس کولیمیٹر سے آپ نے اینگل سلیکٹ کیا ہے. ایکس ریز جب اس کرسٹل کے اوپر پڑتی ہیں تو وہاں سے پھر یہ ریفلیکٹ ہو کر ڈیٹیکٹر میں پہنچتی ہیں, وہ ڈیٹیکٹر جو ایکس ریز ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے. کرسٹل کا کام ہے کہ مختلف ویو لینتھس چوز کرے, تو اس کا اینگل تبدیل کر کے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ جو ایکس ریز اس کے اوپر آ رہی ہیں ان کا لیمڈا یعنی کہ ان کی ویو لینتھ کتنی ہے. اب ہم اس سکیٹرنگ کا تجزیہ دو مختلف پکچرز یا دو مختلف نظریات کی مدد سے کریں گے. سب سے پہلے وہ نظریہ جو میکسویل کا تھا اور جو آئنسٹائن اور کمپٹن سے قبل کا تھا. تو اس میں یہ ہے کہ جو لہر آ رہی ہے وہ ایک الیکٹران کو ارتعاش دیتی ہے. وہ الیکٹران جب ارتعاش کرتا ہے, وائبریٹ کرتا ہے, تو ایکسلریٹ کرتا ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی چارج ایکسلریٹ کرتا ہے تو اس میں سے ریڈیشن نکلتی ہے. ریڈیشن کتنی نکلتی ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی ایکسلریشن کتنی ہے. جو پاور نکلتا ہے دیٹ از 2/3 e² چارج آف دی الیکٹران اسکویئرڈ انٹو a² ویئر a از دی ایکسلریشن آف دی الیکٹران. اچھا, اب اس الیکٹران نے جب یوں ایکسلریٹ کیا وائبریٹ کیا تو کس فریکوینسی سے آسیلیٹ کرے گا؟ ظاہر ہے کہ اسی فریکوینسی پہ آسیلیٹ کرے گا جس پہ اس ویو نے اس کو ہلایا. لہذا اس سے جو ریڈیشن نکلے گی وہ اسی فریکوینسی کی ہوگی. نتیجہ یہ کہ آنے والی ویو لینتھ اور جانے والی ویو لینتھ برابر ہونی چاہیے, ان میں کوئی فرق نہیں ہو سکتا, کوئی شفٹ نہیں ہو سکتا. لیکن آئنسٹائن اور کومپٹن نے جو توجیہ پیش کی وہ اس سے بہت مختلف ہے, اس واسطے کہ روشنی کا نظریہ بھی اس میں بالکل مختلف ہے. اس میں یہ کہ روشنی دراصل فوٹونز کے اوپر مشتمل ہے, فوٹون ایک پارٹیکل ہے, وہ پارٹیکل آ کے اس الیکٹران کے ساتھ ٹکراتا ہے, اور جیسے دو پارٹیکلز کے ٹکراؤ کے دوران ہوتا ہے دو چیزیں کنسرو رہتی ہیں. مطلب یہ کہ جتنی قیمتیں ان کی ٹکرانے سے پہلے ہوتی ہیں اتنی ہی بعد میں ہوتی ہیں, اور یہ دو چیزیں ہیں انرجی اینڈ مومنٹم. لہذا جتنی انرجی فوٹون پلس الیکٹران کی شروع میں تھی اتنی ہی بعد میں رہے گی, اور جتنا مومنٹم پہلے تھا اتنا بعد میں رہے گا. اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کنزرویشن آف انرجی کے مطابق انرجی آف دا فوٹون از ایچ نیو پلس ریسٹ انرجی آف دا الیکٹران جو ایم سی اسکویئرڈ ہے. فائنل انرجی آف دا فوٹون از ایچ نیو پرائم, اور فائنل انرجی آف دی الیکٹران از سی اسکویئرڈ پی اسکویئرڈ پلس ایم اسکویئرڈ سی ٹو دا پاور فور اسکوئر روٹ آف. اب کنزرویشن آف مومنٹم کے مطابق جتنا مومنٹم ایکس ڈائریکشن میں ہے اتنا بعد میں رہے گا, وائی ڈائریکشن میں تو کوئی مومنٹم تھا نہیں. لہذا یہاں پر جو ریلیشن ہے پی آف دی انیشل فوٹون دیٹ از اکول ٹو پی آف دا فائنل فوٹون پلس پی آف دی الیکٹران. یہاں سے کمپٹن نے یہ معلوم کیا کہ جو شفٹ ان ویو لینتھ ہے لیمڈا پرائم مائنس لیمڈا از اکول ٹو ایچ اوور ایم سی انٹو ون مائنس کوسائن تھیٹا, اور ظاہر ہے کہ یہ پوزیٹو کوانٹیٹی ہے اس واسطے کہ کوسائن تھیٹا کی قیمت 1 سے کم ہے. لہذا لیمڈا پرائم از بگر دین لیمڈا, جس کا مطلب یہ بنا کہ جو فوٹون آتا ہے اور جو جاتا ہے ان میں ویو لینتھ کا فرق ہے, اور جو جانے والا فوٹون ہے اس کی ویو لینتھ زیادہ ہے, جس کا مطلب یہ کہ اس کی فریکوینسی کم ہے یعنی کہ اس کی انرجی کم ہے. تو یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسا کہ دو پارٹیکلز آپس میں ٹکرا رہے ہوں, فوٹون اور الیکٹران. اب یہ باتیں آپ ویو نیچر سے نہیں سمجھ سکتے, اور جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگر روشنی لہریں ہوتی تو پھر کمپٹن ایفیکٹ تو سمجھ میں نہیں آ سکتا. یہ دوسرا اہم تجربہ تھا جس نے یہ ثابت کیا کہ فوٹونز ایگزسٹ کرتے ہیں. یہاں پر میں نے فوٹون پراپرٹیز کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے رکھا ہے. انرجی از اکول ٹو دا فریکوینسی ان ٹو پلانکس کانسٹنٹ. اس کے بعد جو دوسرا فارمولا آپ دیکھ رہے ہیں دیٹ از دا ریلیٹیوسٹک فارمولا ریلیٹنگ انرجی اینڈ مومنٹم, اس کے اوپر میں نے پہلے کافی ڈسکشن کی تھی ریلیٹیوٹی والے لیکچر میں. یہ دیکھیں کہ دا اسکوئر آف دی انرجی ای اسکوئرڈ از اکول ٹو سی اسکوئرڈ پی اسکوئرڈ پلس ایم اسکوئرڈ سی ٹو دا پاور فورتھ. اور اگر ایک پارٹیکل کھڑا بھی ہو, جس کا مطلب یہ کہ اس کا مومنٹم زیرو ہو, پھر بھی اس کی انرجی بنتی ہے, دیٹ انرجی از اکول ٹو ایم سی اسکوئرڈ. یاد ہوگا آپ کو کہ یہ شاید اس زمانے کا یا ہر زمانے کا سب سے مشہور فارمولا ہے, ایکولز ایم سی اسکوئرڈ. پھر روشنی کے لیے آپ اگر ایم کو زیرو کر دیں تو ای از اکول ٹو سی انٹو پی, لیکن پی از ایچ اوور لیمڈا وچ از ایچ نیو اوور سی. اب ان کو آپ زیادہ آسانی کے ساتھ یا کم از کم ایک مختلف انداز میں یوں بھی لکھ سکتے ہیں, ای از اکول ٹو ایچ بار انٹو اومیگا. اب ایچ بار ایک بڑی یوزفل کوانٹیٹی ہے, حالانکہ یہ صرف ایچ ڈیوائڈیڈ بائی ٹو پائے ہے, اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہے, مگر یہ کیونکہ بار بار آتا ہے تو یہ یاد رکھے گا کہ ایچ بار از اکول ٹو ایچ ڈیوائڈیڈ بائی ٹو پائے. سو ای از اکول ٹو ایچ بار انٹو اومیگا, ویئر اومیگا از ٹو پائے انٹو نیو. یہ ساری باتیں ثابت کرتی ہیں کہ ہاں حقیقت میں روشنی فوٹونز کے اوپر مشتمل ہے. یہ دو اہم تجربات میں نے آپ کو بتائے تھے, ایک فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ، دوسرا کمپٹن ایفیکٹ. لیکن دوسری طرف اگر روشنی پارٹیکلز پر مشتمل ہوتی تو ہم کبھی انٹرفیئرنس اور ڈیفریکشن کے فینومینا سمجھ ہی نہیں سکتے. مطلب یہ کہ اگر روشنی دو مختلف سورسز سے ایک جگہ آ کر یہاں اکٹھے ہو جائے تو ہمیں دونوں کا سم نظر آنا چاہیے. ہاں یہ بات دیکھیے بہت آسانی سے سمجھ میں آتی ہے. اگر میرے پاس چاول کا ایک دانہ ہے اور پھر میں ایک دوسرا دانہ رکھوں تو دو دانے ہو جائیں گے، ایک تیسرا رکھوں تو تین دانے ہو جائیں گے. کبھی یہ نہیں ہوتا کہ چاول کا ایک دانہ دوسرے دانے کو ختم کر دے. لیکن انٹرفیئرنس میں یہ ہوتا ہے کہ روشنی یہاں سے آتی ہے، یہاں سے آتی ہے، اس جگہ اکٹھے ہوتی ہے اور ادھر یا تو ڈبل روشنی ہو جاتی ہے یا کچھ نہیں ہوتی. سو اٹ گوز بٹوین زیرو اینڈ ڈبل دی ایمپلیٹیوڈ. اور اگر آپ اس کو اسکوئر کریں انٹینسٹی حاصل کرنے کے لیے تو اٹ گوز فرام زیرو ٹو فور. لہذا یہ دونوں چیزیں موجود ہیں. روشنی کی حقیقت صرف پارٹیکلز یعنی کہ فوٹونز نہیں ہیں اور نہ ہی لہریں یعنی ویوز ہیں. اٹ از بوتھ. اور اس واسطے اس کو ویو پارٹیکل ڈیوالٹی کہتے ہیں. ڈیوالٹی کا مطلب یہ ہوتا کہ ہاں یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے. اور یہ بات تو خلاف عقل معلوم ہوتی ہے. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ہو اور وہ بھی ہو، جبکہ پارٹیکل کا مطلب ہے کہ کوئی چیز ایک جگہ پر مرکوز ہے اور ویو کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھیلی ہوئی ہے. مگر جیسا کہ یہ مختلف تجربات ہمیں بتا رہے ہیں، یہ بھی ہو سکتا اور یہ بھی ہو سکتا، اور اس کو ڈیوالٹی کا نام دیا گیا ہے. اب کیا مادہ بھی اس ڈیوالٹی کا شکار ہے؟ یہ آئیڈیا سب سے پہلے ڈی برولی نے پیش کیا تھا. ڈی برولی ایک فرانسیسی سائنسدان تھا اور اس کا پورا نام ہے پرنس شہزادہ لوئی ڈی برولی. اور یہ غالباً اس نے 1920s میں خیال پیش کیا تھا کہ مادہ روشنی کی طرح یہ بھی ہو سکتا اور وہ بھی ہو سکتا. تو اگر یہ مادہ لہریں ہیں تو ان لہروں کی ویو لینتھ کتنی ہے؟ ڈی برولی نے اپنا ایک مفروضہ پیش کیا جو ڈی برولیز ہائپوتھیسس کہلاتا ہے. لیمڈا از اکول ٹو ایچ، ایچ از پلانکس کانسٹنٹ، ڈیوائڈیڈ بائی دی مومینٹم آف دا پارٹیکل. سو لیمڈا از اکول ٹو ایچ ڈیوائڈیڈ بائی پی از دا فیمس ڈی برولی ہائپوتھیسس. اس سے قبل کہ ہم ڈی برولیز ہائپوتھیسس سے کوئی اور بات اخذ کریں، چلیے ہم یہ حساب لگاتے ہیں کہ اس کی قیمت کتنی بنتی ہے مختلف آبجیکٹس کے واسطے. سب سے پہلے ایک کرکٹ بال لیجئے. اب کرکٹ بال کا وزن آدھا کلو گرام ہوگا، اگر آدھا نہیں تو کچھ 100 گرام ہوگا. بہرحال چلیے آدھا کلو گرام ہم لیتے ہیں اور فرض کیجئے کہ یہ 2 میٹر فی سیکنڈ کے حساب سے اس طرف جا رہا ہے. سو لیمڈا از اکول ٹو ایچ ڈیوائڈیڈ بائی پی، اور یہاں پر پی کی قیمت بنی 0.5 times 2. سو ہاف کلو گرام انٹو 2 meters per second. اس کا آپ حساب لگائیں تو دس از 6.6 times 10 to the power minus 34 meters. اب یہ تو ایک بہت ہی چھوٹی ویلیو بنی. یہ دیکھیں کہ 10 to the power minus 34 meters، اور ایک کرکٹ بال کا سائز اتنا ہوتا ہے یعنی کہ تقریباً 3 or 4 centimeters یا 5 centimeters کے لگ بھگ ہے. تو یہ 10 to the minus 34، یہ تو بہت ہی زیادہ چھوٹا ہے. اب فرض کیجئے کہ ماس اس کا 1000th ہو، اس کی سپیڈ اس سے 1,000,000th ہو، تب بھی آپ تھوڑا سا ہی اضافہ کریں گے اس میں تو یہ 10 to the minus 20 بن جائے گا، 10 to the minus 10 بن جائے گا، 10 to the minus 6 بھی بن جائے. لیکن یہاں جو چیز ہمارے سامنے ہے، جو کرکٹ بال ہے، اس کا سائز تو کوئی 0.1 meter بنتا ہے، جتنا بھی اٹ از ٹو بی میجرڈ ان میٹرز. لہذا یہاں پر جو ڈی برولی ویو لینتھ بنتی ہے اس بال کی، وہ تو بہت زیادہ چھوٹا ہے بنسبت اس آبجیکٹ کے سائز کے. چلیے ایک ایسے الیکٹران کی ویو لینتھ کا اندازہ لگاتے ہیں جس کی کائنیٹک انرجی 50 electron volts کے برابر ہے. ایسی صورت میں کائنیٹک انرجی وچ از پی اسکوائرڈ اوور 2m اور یہاں پر ایم یا ایم ای ماس آف دی الیکٹران ہے, اس کی قیمت 50 ای وی ہے. اب یہاں پر ڈی برولیز ویو لینتھ لیمڈا ایکولز ایچ اوور پی ہے, لہذا یہاں پر کے از ایکل ٹو ایچ اسکویئرڈ ڈیوائڈیڈ بائی 2 انٹو دا ماس آف دی الیکٹران انٹو دا اسکوئر آف دا ویو لینتھ. یہاں سے لیمڈا کی قیمت نکلتی ہے 1.7 ٹائمز 10 ٹو دا پاور مائنس 10 میٹرز. اب 10 ٹو دا مائنس 10 میٹرز, ہاں یہ چھوٹی ویلیو تو ہے لیکن بہت زیادہ چھوٹی نہیں ہے. دس از 10 ٹو دا مائنس 8 سینٹی میٹرز, اور یاد ہوگا آپ کو 10 ٹو دا مائنس 8 سینٹی میٹرز از 1 اینگسٹروم, جو ایک ایٹم کا سائز ہوتا ہے. لہذا وہ الیکٹران جس کی انرجی 50 الیکٹران وولٹ ہے, وہ ایک ایٹم کے سائز کے برابر ہے. اس کا مطلب یہ کہ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ الیکٹران کی ویو لینتھ اب بہت زیادہ چھوٹی ہے. کس کے حساب سے چھوٹی ہے؟ ایٹم کے حساب سے؟ بالکل نہیں. اٹ از ویری مچ دا سائز آف دی ایٹم اٹ سیلف. لہذا وہ الیکٹرانز جن کی ویو لینتھ 1 اینگسٹروم کے لگ بھگ ہے, وہ پھر اب مختلف قسم کے فینومینا دکھائیں گے, اور یہاں پر ویو نیچر آف دی الیکٹران کی ایک نمایاں شکل سامنے آئے گی. اب جیسا کہ میں تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتا چکا ہوں, یہ دیکھیں کہ اگر دو چاول کے دانے ہوں تو وہ ایک دوسرے کو ختم نہیں کرتے, لیکن ویوز ایک دوسرے کو ختم کر سکتی ہیں یا ایک دوسرے کو بڑھا سکتی ہیں. میٹر ویوز ول آلسو انٹرفیئر وتھ ایچ ادر. اب اس کی میں آپ کو دو مختلف صورتیں دکھاتا ہوں, دو مختلف تجربات ہیں. سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ انٹرفیئرنس کس طرح سے ممکن ہے. اس تجربے پہ غور کریں جو الیکٹران ڈیفریکشن ایکسپیریمنٹ کہلاتا ہے, اور جو سن 1927 میں کیا گیا تھا. یہاں پر الیکٹرانز ایک کرسٹل کے اوپر آ کر لگتے ہیں اور پھر وہاں سے ریفلیکٹ ہو کر واپس جاتے ہیں. تو الیکٹرانز کی یہاں پر جو انکمنگ انرجی ہے اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے, اور وہ بہت آسان ہے اس واسطے کہ آپ الیکٹرانز کو جتنی زیادہ وولٹیج سے ایکسلریٹ کریں گے اسی حساب سے ان کی انرجی زیادہ یا کم ہوگی. الیکٹرانز اس کرسٹل سے آ کر ٹکراتے ہیں اور ٹکرا کر ریفلیکٹ ہوتے ہیں. ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کس انٹینسٹی کے ساتھ ریفلیکٹ ہوتے ہیں. الیکٹرانز کی انرجی کو ہم اپنی مرضی سے تبدیل کر سکتے ہیں, اور یہ بہت آسان ہے اس واسطے کہ الیکٹرانز کی انرجی اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ نے ایکسلریٹنگ وولٹیج کتنی رکھی ہوئی ہے. چنانچہ ہم اپنی مرضی سے الیکٹرانز کی انکمنگ انرجی کو تبدیل کر سکتے ہیں. تو یہ الیکٹرانز آتے ہیں اور واپس جاتے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ جب یہ واپس جاتے ہیں تو یہ کس انٹینسٹی سے جاتے ہیں. اب اس کا تجزیہ ہم یوں کرتے ہیں کہ جو آنے والے الیکٹرانز اور جانے والے الیکٹرانز ہیں, ان میں ایک پاتھ ڈیفرنس ہے جس کی قیمت ہے اے انٹو دا کوسائن آف دا ریفلیکٹڈ اینگل مائنس کوسائن آف دی انسیڈنٹ اینگل. جب یہ پاتھ ڈیفرنس ایک ویو لینتھ کے برابر ہوگا, یا دو ویو لینتھس یا تین ویو لینتھس کے برابر ہوگا, تب یہ ویوز ایک دوسرے کے ساتھ ایڈ ہوں گی, جس کا مطلب یہ کہ انٹینسٹی ڈبل ہو جائے گی. یا دوسری طرف اگر یہ ہاف ویو لینتھ کا فرق ہو تو پھر یہ ویوز ایک دوسرے کو ختم کریں گی. چنانچہ ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اگر الیکٹرانز ویوز ہیں اور اگر ان کی ویو لینتھ لیمڈا از اکول ٹو ایچ اوور پی ہے, تو ایسی صورت میں ہمیں ایک انٹرفیئرنس پیٹرن دکھائی دینا چاہیے, جس کو آپ ڈیفریکشن کہہ دیجئے. اینڈ دس ڈیفریکشن پیٹرن ول فالو دا رول دیٹ اے انٹو کوسائن تھیٹا آر مائنس کوسائن تھیٹا آئی از اکول ٹو این لیمڈا, ویئر این از اکول ٹو 1, 2, 3 وغیرہ. یہاں پر یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ تھیٹا آئی اور تھیٹا آر ایک دوسرے کے برابر ہوں. تو اگر آپ مختلف اینگلز پر دیکھتے چلے جائیں تو نمبر آف الیکٹرانز کیپچرڈ ان دا فائنل اسٹیٹ ول ڈیپینڈ اپون دی انرجی آف دی انکمنگ الیکٹرانز. یہ چیز ہمیں یہاں پر نظر آ رہی ہے کہ جب ہم ایکسلریٹنگ وولٹیج بڑھاتے ہیں تو پھر کہیں انٹینسٹی کم ہو جاتی ہے، پھر دوبارہ بڑھ جاتی ہے، پھر دوبارہ کم ہوتی ہے، تو ایک آسیلیشن ہمیں دکھائی دیتا ہے. ہم اگر کسی ایک فکسڈ اینگل پر دیکھ رہے ہوں ہمیں یہ آسیلیشنز دکھائی دیں گی. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ الیکٹرانز آر بیہیونگ لائک ویوز. اب چلیے ایک اور ایکسپیریمنٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں، اور یہ ایکسپیریمنٹ ہم نے پہلے روشنی کے حوالے سے دیکھا تھا. اس میں یہ ہے کہ الیکٹرانز کی ایک بیم ایک پلیٹ کی طرف آتی ہے اور اس پلیٹ کے اندر دو باریک چھید ہیں. اب اگر الیکٹرانز ان چھیدوں میں سے گزر کر آگے کہیں پہنچیں تو ہم جہاں یہ پہنچتے ہیں ان کی تعداد ہم گن سکتے ہیں. ہمارے پاس کوئی ایسا ڈیٹیکٹر ہے جو یہ دیکھ سکتا ہے کہ الیکٹرانز یہاں پر موجود ہیں اور کتنے موجود ہیں. یہ بہت آسان ہے اس واسطے کہ الیکٹرانز چارجڈ ہیں، اور اگر ہم چارج کو میجر کریں تو اسے ہمیں پتا چلتا ہے کہ کتنے الیکٹرانز اس جگہ پہنچے ہیں. تو یہاں پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک انکمنگ بیم ہے، دو سلٹس کے درمیان ڈی کا فاصلہ ہے، اور اگر یہ اینگل تھیٹا سے ڈیفلیکٹ ہو کر اسکرین پر پہنچتے ہیں، لیفٹ سے آنے والے پارٹیکلز جب اسکرین کے ساتھ ٹکراتے ہیں اور دو چھیدوں میں سے گزر کر آگے نکل جاتے ہیں تو ان کا اینگل بنتا ہے تھیٹا. یہاں پر جو پاتھ ڈیفرنس ہے اس کی قیمت ہے ڈی انٹو سائن تھیٹا. اب اگر ہم ان پارٹیکلز کو ویو سمجھیں تو ڈی سائن تھیٹا از دی پاتھ ڈیفرنس، اور اگر یہ این انٹو لیمڈا کے برابر ہو تو پھر کنسٹرکٹیو انٹرفیئرنس ہوگی. سو ڈی سائن تھیٹا از اکول ٹو این لیمڈا از دی کنڈیشن فار کنسٹرکٹیو انٹرفیئرنس. نتیجہ یہ کہ ہمیں کہیں پر زیادہ پارٹیکلز ملیں گے اور کہیں پر کم، پھر زیادہ، پھر کم. اب چلیے اس کا زیادہ تفصیلی تجزیہ کرتے ہیں. تو یہاں پر ڈی سائن تھیٹا از اکول ٹو این لیمڈا شرط ہے کنسٹرکٹیو انٹرفیئرنس کے واسطے. اب یہاں پر اسکرین اور چھید کے درمیان فاصلہ زیادہ ہو، جس کو میں نے یہاں پر کیپیٹل ڈی کہا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں تھیٹا کی قیمت بہت کم ہوگی. سو سائن تھیٹا ول بی اپروکسیمیٹلی اکول ٹو تھیٹا. چنانچہ ڈی سائن تھیٹا از اکول ٹو این لیمڈا از ایکچولی ڈی انٹو تھیٹا از اکول ٹو این لیمڈا. چنانچہ ادھر تھیٹا از اپروکسیمیٹلی این لیمڈا ڈیوائڈیڈ بائی ڈی. اب یہاں پر اگر آپ ایک اور دوسرے میکسیمم کے درمیان تھیٹا کا فرق معلوم کریں تو اس کا مطلب یہ کہ این اور این پلس ون کے درمیان وہ تو پھر بنتا ہے لیمڈا ڈیوائڈیڈ بائی ڈی. بالفرض این از اکول ٹو ون اور این از اکول ٹو ٹو، تو ان میں تھیٹا کا فرق لیمڈا بائی ڈی ہے، یا ٹو اور تھری کے درمیان اتنا ہے وغیرہ. سو دیئر فور دا پوزیشن آن دا اسکرین وائی از اکول ٹو ڈی ٹین تھیٹا is approximately equal to d theta. Tan theta is, aapko yaad hoga, sin theta divided by cos theta. Cos theta takriban 1 hai, lehaza tan theta bhi theta ke barabar hai. Waise to koi iski zarurat nahi hai ki hum approximation kare, lekin isse zyada baat wazeh hogi. Ab chaliye delta y is equal to d into delta theta. Chunanche delta y ki qeemat banti hai lambda into the distance from the holes to the screen divided by the distance between the two slits. Ye to maine electrons ke liye kiya, lekin zahir hai ki hum electrons ke alawa aur particles bhi in chhedon mein se guzar sakte hain. Farz kijiye ki helium atoms hain. Ab helium atom to الیکٹران سے بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن ہیلیم ایٹم بھی ویو کی طرح بیہیو کر سکتا ہے، اور ڈی برولی ریلیشن کے تحت لیمڈا از اکول ٹو ایچ ڈیوائڈیڈ بائی پی. اب یاد رہے کہ پی از اکول ٹو ماس انٹو ویلوسٹی. ہیلیم ایٹم کا ماس جو ہے وہ الیکٹران سے بہت زیادہ ہے. اگر یہ ہیلیم فور ہے تو یہ 4000 گنا زیادہ بھاری ہوگا الیکٹران کے مقابلے میں. لیکن جو کچھ بھی ہے لیمڈا از اکول ٹو ایچ ڈیوائڈیڈ بائی پی. اور اگر ہم ہیلیم ایٹمز ان چھیدوں میں سے گزاریں تو وہ ہیلیم ایٹمز کی بھی انٹرفیئرنس پیٹرن وہاں بنے گی. اب چلیے اس کا تجزیہ کرتے ہیں. ہیلیم ایٹمز جن چھیدوں میں سے گزرتے ہیں ان کے درمیان فاصلہ 8 مائکرونز کا ہے، اور جو فاصلہ چھیدوں اور سکرین کے درمیان ہے وہ 64 سینٹی میٹرز ہے. چنانچہ اگر آپ یہ فارمولا استعمال کریں ڈیلٹا وائی از اکول ٹو لیمڈا ڈی بائی ڈی، تو اس سے ڈیلٹا وائی کی قیمت نکلتی ہے 8.2 مائکرونز. جو ہیلیم ایٹمز اس میں سے گزر رہے ہیں ان کی ڈی برولی ویو لینتھ تقریباً 10^-10 میٹرز ہے. چنانچہ ڈیلٹا وائی یہاں پر کوئی 8.2-8.4 کے لگ بھگ ہونا چاہیے، اور یہ دیکھا گیا کہ ایکسپیریمنٹلی ڈیلٹا وائی از اکول ٹو 8.4 ± 0.8 مائکرونز. چنانچہ یہاں پر جو ایکسپیریمنٹ اور تھیوری میں مطابقت ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ واقعی جو ہم نے بات کہی ہے اس میں کچھ وزن ہے، یعنی کہ ہیلیم ایٹمز کی انٹرفیئرنس اسی طرح سے ہوتی ہے جس طرح الیکٹرونز کی ہوتی ہے اور جس طرح لائٹ کی ہوتی ہے. اور اس کا مطلب پھر یہ بنا کہ ہر قسم کا پارٹیکل، چاہے وہ الیکٹرون ہو، ہیلیم ایٹم ہو یا اس سے بھاری چیزیں ہوں، ہر چیز کی ویو لینتھ ہے اور انٹرفیئرنس از اے یونیورسل فینومینن. اس ایکسپیریمنٹ کا کوئی تعلق نہیں بنتا ہے پارٹیکل کے سائز سے، تو چاہے ہیلیم ایٹم ہو یا کچھ اور، دا سائز ڈز ناٹ میٹر. دوسرے یہ کہ ہم پارٹیکلز کی انٹرفیئرنس دیکھ سکتے ہیں، چاہے پارٹیکلز کی تعداد کم ہو یا زیادہ ہو. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر صرف ایک ہی پارٹیکل کیوں نہ ہو، وہ بھی اپنے آپ سے انٹرفیئر کرتا. اب یہ بات کوئی آسانی سے سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. تو یہاں پر بالفرض ایک سکرین ہے، سکرین میں 2 چھید ہیں اور ایک ہی پارٹیکل یہاں آتا ہے اور اس چھید یا اس چھید میں سے گزر کر پھر سکرین پہ پہنچتا ہے. تو شاید آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ ایسی صورت میں تو یہاں پر انٹرفیئرنس دیکھنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، مگر یہ بات غلط ہے. ون پارٹیکل کین انٹرفیئر وتھ اٹ سیلف. اب یہ آسانی سے سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. پارٹیکل ظاہر ہے کہ 2 میں تو ٹوٹ نہیں سکتا، ایک پارٹیکل ہے، مگر وہ اس چھید میں سے بھی گزر سکتا ہے، اس چھید میں سے بھی گزر سکتا. اگر آپ ایک چھید کو بند کر دیں تو یہاں پر انٹرفیئرنس پیٹرن غائب ہو جاتا ہے. یا اگر آپ یہ کسی طرح سے بھی جاننے کی کوشش کریں کہ پارٹیکل پہلے چھید یا دوسرے چھید میں سے گزرا، تو بھی انٹرفیئرنس پیٹرن غائب ہو جاتا ہے. یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ جیسے ہی آپ اس پارٹیکل کے اوپر نظر رکھتے ہیں تو اس کی بیہیویئر جو ہے بدل جاتی ہے. آج کل بہت سے ایکسپیریمنٹس اس طرح کے ہو رہے ہیں جس میں صرف ایک پارٹیکل، ایک فوٹون ہو یا ایک الیکٹرون ہو یا ایک ہیلیم ایٹم ہو، وہ اپنے آپ سے انٹرفیئر کرے. سو اے میٹر ویو کین انٹرفیئر وتھ اٹ سیلف. اب یہاں پر انٹرفیئرنس ختم ہو جاتا ہے جب ہم کسی الیکٹرون یا کسی پارٹیکل کو ڈیٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس ڈبل سلٹ ایکسپیریمنٹ میں. یہ بات تو آپ کو کچھ عجیب سی لگ رہی ہوگی، آخر اس سے کیا فرق پڑ سکتا ہے اس پارٹیکل کے بیہیویئر کے اوپر، چاہے ہم اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کی کوشش کریں یا نہ کریں. مگر یہ ایک بنیادی حقیقت ہے کہ جب بھی ہم کسی چیز کی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کی حالت بدل جاتی ہے، اور یہ بدلنا لازمی ہے. اب اس کی میں وضاحت کرنا چاہوں گا، ایک آپ کہیے کہ ایکسپیریمنٹ کے نتیجے میں میں اپنی آنکھوں پر ایک پٹی باندھنے والا ہوں اور پھر میں یہ جاننا چاہوں گا کہ میرے سامنے کیا کچھ ہے. تو مجھے معلوم کرنا ہے کہ میرے آگے یہ 2 گیندیں کہاں ہیں. اب چلیے میں یوں گھوم کر اب میں دوبارہ ادھر آتا ہوں، اور میں بھول گیا ہوں یہ کہاں پر ہیں، مجھے اب چھو کر ہی معلوم کرنا ہوگا. ہاں، اب مجھے محسوس ہوا کہ یہاں کوئی چیز تھی، یہ محسوس ہوا ادھر کوئی چیز تھی. لیکن جب میں نے ان کو چھوا تو ان کی حالت بدل گئی. ہاں میں نے ان کو اس پینسل اس پین کے ساتھ چھوا تھا, اگر میں ان کو زیادہ ہلکا کسی چیز سے چھوتا تو پھر شاید اتنی زیادہ حالت نہ بدلتی, لیکن پھر بھی بدلتی. اب چلیے یہ تو بہت بھاری چیزیں ہیں نا, یہ دو گیندیں. فرض کیجئے کہ یہ الیکٹران ہے اور یہ کوئی دوسرا اسی طرح سے ہلکا پارٹیکل ہے, اور میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ کہاں پر ہیں, تو میں کیسے معلوم کروں؟ ان کو مجھے کسی چیز کے ساتھ چھونا ہوگا. وہ کیا چیز ہوگی؟ کوئی فوٹون ہوگا یا کوئی دوسرا پارٹیکل ہوگا. ہاں وہ بے شک کتنا ہی ہلکا کیوں نہ ہو اور کتنا ہی آہستہ کیوں نہ چل رہا ہو, اس کا ایک مومنٹم ہوگا. وہ مومنٹم پھر اس پارٹیکل کو ٹرانسفر ہوگا. چنانچہ جب وہ فوٹون یا دوسرا پارٹیکل اس چیز کے ساتھ ٹکرائے گا جس کو میں دیکھنا چاہ رہا ہوں, تو اس کی حالت بدل جائے گی. مختصر یہ کہ جس شے کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں, جس آبجیکٹ کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں, دیکھنے کے عمل میں اس کی حالت بدل جاتی ہے, اور یہ ایک بہت بنیادی اصول ہے. اب سن 1920 میں یا اس کے لگ بھگ ہائزنبرگ نے ایک اہم اصول وضع کیا جو انسرٹنٹی پرنسپل کہلاتا ہے. بقول انسرٹنٹی پرنسپل یا غیر یقینیت کے اصول کے, الیکٹران کی آپ دو باتیں بیک وقت نہیں بتا سکتے. آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ وہ کس جگہ کھڑا ہے اور کس رفتار پہ حرکت کر رہا ہے. ہاں اگر آپ یہ بتاتے ہیں کہ وہ اس جگہ ہے تو پھر آپ کچھ بھی نہیں بتا سکتے کہ وہ کس رفتار پہ حرکت کر رہا ہے. اور اگر آپ کو مکمل علم ہو کہ وہ اس رفتار ایک مخصوص رفتار کے ساتھ حرکت کر رہا ہے, تو آپ بالکل یہ نہیں بتا سکتے کہ وہ کس جگہ ہے. اور جو ہائزنبرگ انسرٹنٹی پرنسپل کا کہنا ہے وہ میں اب واضح کروں گا, لیکن مختصر یہ کہ یہ دونوں باتیں ایک الیکٹران کے بارے میں نہیں بتلائی جا سکتی. اس تجربے میں الیکٹرانز لیفٹ سے آ کر سکرین سے ٹکراتے ہیں اور جو باریک چھید ہے اس میں سے گزر کر سکرین پر پہنچتے ہیں. جہاں یہ پہنچتے ہیں وہاں پر ایک ڈیٹیکٹر ہے, اور یہ ڈیٹیکٹر بہت سادہ ہو سکتا ہے, وہ صرف چارج میجر کرتا ہے. تو اگر آپ اس جگہ رکھیں تو الیکٹرانز کی تعداد اتنی ہوگی, اس جگہ رکھیں تو اتنی ہوگی. بیچ میں الیکٹرانز کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی کیونکہ وہاں پر کنسٹرکٹیو انٹرفیئرنس ہے, اور جیسے جیسے آپ اوپر یا نیچے جاتے ہیں تو انٹرفیئرنس ڈسٹرکٹیو ہوگی. جہاں ڈسٹرکٹیو انٹرفیئرنس میکسیمم ہے وہاں پر الیکٹرانز کی تعداد سب سے کم ہوگی, اور اس جگہ پر سائن تھیٹا از اکول ٹو لیمڈا ڈیوائڈیڈ بائی ڈبلو. ڈبلو یہاں پر فاصلہ ہے اس چھید کے دو سروں کے درمیان. سائن تھیٹا از اکول ٹو لیمڈا ڈیوائڈیڈ بائی ڈبلو. اب چونکہ تھیٹا کی قیمت بہت کم ہے, اس واسطے سائن تھیٹا اور تھیٹا میں بہت معمولی فرق ہے, چنانچہ تھیٹا از اپروکسیمیٹلی لیمڈا ڈیوائڈیڈ بائی ڈبلو. لیکن دوسری طرف اس الیکٹران کی پوزیشن اور مومنٹم میں وائی ڈائریکشن میں ایک غیر یقینیت ہے, انسرٹنٹی ہے. اور اگر آپ ٹین تھیٹا نکالیں تو ٹین تھیٹا از ڈیلٹا پی وائی ڈیوائڈیڈ بائی پی ایکس. اب چونکہ تھیٹا چھوٹا ہے اس واسطے تھیٹا از اکول ٹو ڈیلٹا پی وائی ڈیوائڈیڈ بائی پی ایکس. لہذا آپ دونوں تھیٹاز کو اگر برابر کر دیں تو یہاں سے لیمڈا ڈیوائڈیڈ بائی ڈبلو از اکول ٹو ڈیلٹا پی وائی ڈیوائڈیڈ بائی پی ایکس. لیکن ادھر اب آپ استعمال کر سکتے ہیں ڈی برولیز ویو لینتھ, لیمڈا از اکول ٹو ایچ ڈیوائڈیڈ بائی پی ایکس. چنانچہ ادھر سے ایک ریلیشن آپ کے سامنے آتا ہے کہ ڈیلٹا پی وائی انٹو ڈبلو از اپروکسیمیٹلی اکول ٹو ایچ پلانکس کانسٹنٹ. اب ڈبلو کا مطلب یہاں پر انسرٹنٹی ان دی پوزیشن آف دی الیکٹران ان دا وائی ڈائریکشن ہے. لہذا یہاں پر ایک ہمارے پاس اکویژن آتی ہے, انسرٹنٹی ان دی پوزیشن ان دا وائی ڈائریکشن ملٹیپلائڈ بائی دی انسرٹنٹی ان دا مومنٹم ان دا وائی ڈائریکشن. ان دونوں کو جب آپ ضرب دیتے ہیں تو اس کا نتیجہ ایچ ہے, یا اپروکسیمیٹلی ایچ ہے, پلانکس کانسٹنٹ. ڈیلٹا پی وائی انٹو ڈیلٹا وائی از اپروکسیمیٹلی ایچ. یہ ایک بہت بنیادی ریلیشن شپ ہے. یہاں سے نظر آتا ہے کہ اگر ہم ڈیلٹا وائی کو زیرو کر دیں یا اس کو چھوٹا کریں تو ڈیلٹا پی بڑھ جاتا ہے, اور دوسری طرف اگر ہم ڈیلٹا وائی کو بڑھا دیں, مطلب یہ کہ انسرٹنٹی وائی میں بڑھ جائے, تو پھر ڈیلٹا پی کم ہو جائے گا. ان دونوں کا پروڈکٹ زیرو نہیں ہے. اب دیکھیں کلاسیکلی تو ہم یہ ہمیشہ معلوم کر سکتے ہیں آیا کہ اگر ایک پارٹیکل اس جگہ پر ہے تو وہ کتنی تیزی کے ساتھ حرکت کر رہا ہے. دونوں چیزوں کو معلوم کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں, لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو اس ایکسپیریمنٹ کے حوالے سے دکھایا تھا, میں نے یاد ہوگا آنکھوں کے اوپر پٹی باندھی تھی اور پھر یہ جاننا چاہا تھا کہ وہ پارٹیکل کہاں ہے. اس عمل میں میں نے اس پارٹیکل کی سپیڈ یا اس کی پوزیشن بدل دی. اب شاید آپ یہ سمجھتے ہو کہ اچھا یہ طریقہ نہیں تو کوئی اور طریقہ ہوگا جس سے ہم دونوں چیزیں معلوم کر سکیں, لیکن ایسا نہیں ہے. یہ ایک بنیادی حقیقت ہے, اس سے ہم بچ نہیں سکتے. دس از اے فنڈامنٹل فیکٹ آف نیچر کہ اگر ایک معلوم ہو تو دوسرا نہیں معلوم ہوگا, اور اگر دوسرا معلوم ہو تو پہلا نہیں معلوم ہوگا. اور اس میں اگر انسرٹنٹی اتنی ہے تو اس میں اتنی ہوگی. ڈیلٹا پی انٹو ڈیلٹا وائی یا ڈیلٹا ایکس از اکول ٹو ایچ. اب چلیے ہم اسی چیز کو ایک اور ایکسپیریمنٹ کے حوالے سے دیکھتے ہیں, اور وہاں بھی یہی نتیجہ نکلے گا. یہ ہائزنبرگز انسرٹنٹی پرنسپل کی ایک اور دلیل ہے, اور یہ ہائزنبرگ مائکروسکوپ کہلاتا ہے. اس خیالی مائکروسکوپ میں لائٹ کسی سورس سے آ کر ایک پارٹیکل کے ساتھ ٹکراتی ہے اور پھر ایک سکرین پہ پہنچتی ہے, جہاں پر ایک انٹرفیئرنس پیٹرن پھر پیدا ہوتا ہے. اس پارٹیکل کی انسرٹنٹی پوزیشن کے حوالے سے بنتی ہے ڈیلٹا وائی, اور اگر ڈیلٹا وائی کم سے کم فاصلہ ہے جو ہم میجر کر سکتے ہیں تو اس کو ہم ریزالونگ پاور کہتے ہیں. ڈیلٹا وائی آپ کو یاد ہوگا ایک پچھلے لیکچر سے, ریزالونگ پاور ڈیلٹا وائی از اکول ٹو لیمڈا ڈیوائڈیڈ بائی تھیٹا. تھیٹا آپ کے سامنے ڈیفائنڈ ہے. اب چلیے ہم اس کا ایک تفصیلی تجزیہ کرتے ہیں. تو جو فوٹون آتا ہے وہ اس پارٹیکل کے ساتھ ٹکراتا ہے اور پھر نکل جاتا ہے وتھ سیم مومنٹم پی. ڈائریکشن اس کی البتہ بدل جاتی ہے. میگنیٹیوڈ آف پی از دا سیم بفور اینڈ آفٹر دا کولیژن. اور جو انسرٹنٹی پارٹیکل کی پوزیشن میں ہے اور اس کے جو مومنٹم میں ہے وہ اس فوٹون تک کمیونیکیٹ ہو جاتی ہے. لہذا اگر تھیٹا کی ویلیو کم ہو, تھیٹا از مچ مچ لیس دین 1, سو ان دا اسمال اینگل اپروکسیمیشن ڈیلٹا پی وائی is approximately equal to P into theta. یہاں پر آپ ڈی برولی ویو لینتھ لگا سکتے ہیں. پی وائی از اکول ٹو ایچ ڈیوائڈیڈ بائی لیمڈا, لیمڈا آف دا فوٹون. چنانچہ ڈیلٹا پی وائی از اپروکسیمیٹلی ایچ تھیٹا ڈیوائڈیڈ بائی لیمڈا. اور اب آپ پہلے ڈیلٹا وائی اکول لیمڈا اوور تھیٹا ڈیرائیو کر چکے ہیں, چنانچہ اب ڈیلٹا پی وائی انٹو ڈیلٹا وائی از اپروکسیمیٹلی اکول ٹو ایچ. تو یہ بالکل وہی نتیجہ ہے جو ہم نے پہلے اخذ کیا تھا. جس طریقے سے بھی آپ اس سکیٹرنگ پروسیس کو اینالائز کریں, آپ اس نتیجے پر لازمن پہنچیں گے کہ ڈیلٹا پی انٹو ڈیلٹا ایکس از اپروکسیمیٹلی ایچ. اور یہ انسرٹنٹی پرنسپل کی طرف ایک دلیل ہے. یہ ثبوت تو نہیں ہے, لیکن یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کیوں ہم ایک پارٹیکل کو ڈیفینیٹ پوزیشن اور ڈیفینیٹ مومنٹم نہیں دے سکتے. اب اس کی میں تھوڑی سی مزید تفصیل آپ کو بتانا چاہوں گا. ہائزنبرگ انسرٹنٹی پرنسپل کی اصل سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے ہے. ڈیلٹا ایکس انٹو ڈیلٹا پی ایکس از گریٹر دین اور ایکول ٹو ایچ بار ڈیوائڈیڈ بائی 2, اور اسی طرح وائی اور زیڈ کے لیے کہا گیا ہے. اب یہاں پر دیکھیں کہ ایکس اور پی ایکس, وائی اور پی وائی, زیڈ اور پی زیڈ, ہم یہ نہیں کہتے کہ اگر ایکس ڈائریکشن میں انسرٹنٹی ہو پوزیشن میں تو وائی ڈائریکشن میں بھی ہوگی یا نہیں ہوگی. ایکس اور وائی کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے, ایکس اور زیڈ کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے, وائی اور زیڈ کا نہیں ہے. اونلی ڈیلٹا ایکس اینڈ ڈیلٹا پی ایکس آر ریلیٹڈ. یہ کانجوگیٹ ویریبلز کہلاتے ہیں, مطلب یہ کہ ان کا جوڑا بنتا ہے. مومنٹم ان دی ایکس ڈائریکشن، پوزیشن ان دی ایکس ڈائریکشن، یہ ایک جوڑا ہے. وائی انسرٹنٹی اور مومنٹم انسرٹنٹی ان دا وائی ڈائریکشن، یہ ایک جوڑا بنتا ہے. اسی طرح زیڈ کا ایک جوڑا بنتا ہے اور ان کو کانجوگیٹ ویریبلس کہتے ہیں. شاید میری باتوں سے آپ کو یہ تاثر ملا ہو کہ میجرمنٹ کے عمل کی وجہ سے انسرٹنٹی آ جاتی ہے پوزیشن یا مومنٹم میں. تو جب میں نے آنکھوں کے اوپر پٹی لگائی اور اس کو چھوا تو اس سے مومنٹم تبدیل ہوا تھا اس بال کا، مگر حقیقت یہ ہے کہ الیکٹران یا جو بھی پارٹیکل موجود ہے اس کی اپنی پوزیشن اور مومنٹم میں انسرٹنٹی بنیادی طور پر موجود ہوتی ہے، چاہے ہم اس کے اوپر میجرمنٹ کا عمل کریں یا نہ کریں. اور یہ ایک بہت بنیادی بات ہے. انسرٹنٹی پرنسپل ان پوزیشن اینڈ مومنٹم تو اب خیر آپ کسی حد تک دیکھ چکے ہیں، اور یہ تین انسرٹنٹی پرنسپلز ہیں ایکس، وائی اور زیڈ کے لیے. مگر ایک اور انسرٹنٹی پرنسپل ہے جو ٹائم انرجی انسرٹنٹی پرنسپل کہلاتا ہے اور جس کا اس کے ساتھ گہرا تعلق بنتا ہے. اس کی سٹیٹمنٹ ہے ڈیلٹا ای انٹو ڈیلٹا ٹی از اپروکسیمیٹلی ایچ. اس کا مطلب یہ کہ اگر ہم انرجی کی میجرمنٹ کریں ٹو ود ان ایکوریسی ڈیلٹا ٹی، تو اس کے لیے ہمیں ٹائم ڈیلٹا ٹی درکار ہے، اور ان کا پروڈکٹ ہمیشہ ایچ کے لگ بھگ ہوتا ہے. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جس طرح سے ہم مومنٹم ایگزیکٹلی کبھی نہیں معلوم کر سکتے، اسی طرح سے ہم کبھی انرجی ایگزیکٹلی نہیں معلوم کر سکتے. یہ انسرٹنٹی پرنسپل ہے، اور انسرٹنٹی پرنسپل سے ایک نئے مضمون کی بنیاد ڈلی جس کو کوانٹم میکینکس کہتے ہیں. اور کوانٹم میکینکس تو اب فزکس کی بنیاد ہے. یہ ایک اتنا اہم مضمون ہے کہ اس کے بغیر ہم کبھی ٹرانزسٹر نہیں بنا سکتے، کبھی وہ چیزیں جو اب ہمارے ارد گرد کے ماحول میں ہیں، کمپیوٹرز، ٹرانزسٹرز، سیل فونز وغیرہ، ان کا ہونا ممکن ہی نہیں کبھی ہو سکتا اگر کوانٹم میکینکس ہم نے نہ سیکھی ہوتی، اور اگر یہ آج سے تقریباً 80 سال پہلے ایجاد نہ ہوئی ہوتی. مگر یہ ایک بالکل نیا سبجیکٹ ہے، نیا مضمون ہے، اس کی طرف ہم پھر کسی لیکچر میں آئیں گے.